فیضان عید الفطر، فیضان عید الفطر، فیضان عید الفطر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عید کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، فیضان عید الفطر سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جمیل اتاری مدنی، اور الحمدللہ مولانا راشد مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عدنان شیخ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، زید بھائی بھی ہمارے ساتھ. آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہوگا دین اسلام کی خصوصیات، خصوصیات اسلام یا دین اسلام کی خصوصیات، وہ باتیں جو دین اسلام کو دیگر ادیان و مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں اور اس کی اسپیشلٹی ہیں، اس کے ایک ایسے خواص ہیں جو دیگر جگہوں پہ نہیں پائے جاتے. انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے کہ آسان انداز میں آپ تک معلومات پہنچائیں، درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تلاوت اور پھر نعت سے سلسلے کا آغاز کریں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. آمنت بالله الصدق. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ, تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی. تو کسی نے کیا خوب کہا, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نعت شریف انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ
علیہ
خود کو
ماشاءاللہ عز و جل. اس وقت خوش نصیب عاشقان رسول حرمین طیبین میں ہیں، مکہ مدینہ کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ لا تعداد ایسے ہیں جو مکہ مدینہ کے عشق میں روزہ رسول کی حاضری میں تڑپ رہے ہیں، اور جو کلام پڑھا گیا ان کی گویا کی کیفیات یہی ہیں. اللہ پاک اس عشق کو، اس محبت کو، اس نسبت کو سلامت رکھے، ہم کو بھی اور آپ کو بھی بار بار مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ مولانا وسیم مدنی بھی شامل ہو گئے ہیں، اور رکن شورا سید ابراہیم باپو بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ یہ بھی گفتگو میں شامل رہیں گے. مفتی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا سب سے پہلے. جو ہمارا آج موضوع ہے دین اسلام کی خصوصیات، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لفظ دین، ہم نے سنا ہے کہ دین خاص اسلام کے ساتھ ہی استعمال کیا جانا چاہیے، اس بات کی کیا حقیقت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کا جو لفظ ہے
جی،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے، عدل و انصاف پر مبنی جو راستہ ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عدل و انصاف، دیانتداری جس کے اندر پائی جائے، وہ رہنمائی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے. اس کے علاوہ اب عقل انسانی اگر اپنے طور پہ کسی چیز کے اندر کوئی دستور قائم کرے تو اس دستور کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ دستور کوئی لائف ٹائم نہیں ہوتا. عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو قوانین بنتے ہیں کسی بھی ملک کے قوانین اگر بنتے ہیں تو وہ 20 سال 50 سال اس چیز کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے قانون بنایا تھا یہ اس وقت تک کے لیے تو ٹھیک تھا جو اس وقت کے حالات تھے تقاضے تھے, لیکن اس وقت کی جو نئی جنریشن ہے اس کے حساب سے اب یہ قانون اس کو باقی نہیں رکھا جا سکتا, اس میں کچھ نہ کچھ اب ترمیم ہمیں کرنی پڑے گی. تو انسانی عقل چونکہ کامل نہیں ہے, اگر انسانی عقل کامل ہوا کرتی اور یعنی کامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے اب کسی بھی قسم کے رہنمائی کی ضرورت نہ ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انبیاء اور رسول کا جو ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو جاری نہ فرماتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا اور رسولان اعظام کا جو سلسلہ اس دنیا میں جاری کیا گیا تو وہ بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہے. انسانی عقل کسی حد تک
جی
ججمنٹ کر سکتی ہے
صحیح,
لیکن بہت ساری صورتیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں عقل انسانی دھوکہ کھا جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے امور معاشرت بہتر بنانے کے لیے جو قانون ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے, اس کو اسلام کہا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بعض حضرات کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دین اسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شروع ہوا ہے, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کا دور نبوت آیا, تو ہر نبی علیہ السلام جس دین کی دعوت دیتے رہے ہیں وہ دین دین اسلام ہی ہے.
ٹھیک ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفم مسلمہ.
ٹھیک,
کہ ابراہیم علیہ السلام وہ یہودیت کے پیروکار نہیں تھے, نصرانیت کے پیروکار نہیں تھے, یعنی انہوں ان کی جو زندگی کا انداز تھا وہ یہودیت کی تعلیم پہ مشتمل نہیں تھا, نصرانیت کی تعلیم پہ مشتمل نہیں تھا, بلکہ وہ ہر باطل سے ہٹ کر مسلم تھے.
سبحان اللہ,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے بارے میں فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا.
ٹھیک,
تو یہ دین اسلام جو ہے نا یہ ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں
جی
اس کو دین دین اسلام ہی کہا جاتا ہے. اب یہ سلسلہ چلتے 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 جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک آیا تو آپ نے بھی دین اسلام یعنی جو دین تھا اس کا نام اسلام ہی تھا.
ٹھیک ہے,
پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جو آپ کی جو قوم تھی امت تھی اس نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا. اس بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے جو دین دین اسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں اب اس کا وہ حلیہ وہ اصل حالت اصل نقشہ باقی نہ رہا, اب اس بگاڑ والی کیفیت کا نام ہے یہودیت.
ٹھیک,
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توریت کی تائید تصدیق فرمائی, گویا انہوں نے بھی اسلام ہی کا پرچار کیا.
جی,
اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد
جی
جو آپ کے پیروکار تھے ان کے بعد جو آنے والے جو پیروکار رہے تو انہوں نے رہبانیت اور اس طرح کی کچھ چیزوں کو اتنا اضافہ کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف تھا.
ٹھیک,
جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا ماننا,
شرک کر دیا,
شرک کرنا, حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دینا, الوہیت میں ان کو شریک ماننا. اسی طرح یہودیوں کا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے, اللہ کا بیٹا تصور کرنا. تو یہ وہ نظریات تھے اور اس کے تحت اور بہت سے جزوی ایسے فروعی ان کے مسائل تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یکسر خلاف تھے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف تھے. تو یہ جو آپ حضرات جس دین کی دعوت دے رہے تھے وہ ہے اسلام.
ٹھیک,
جو ہر باطل سے بالکل پاک صاف ٹھیک، لیکن جب اس کے اندر یہودیوں نے اپنے طور پہ کچھ عقائد ڈالے،
ٹھیک ہے، مکسنگ کر دی،
مکسنگ، تو وہ یہودیت کہلائی، عیسائیوں نے ڈالے وہ نصرانیت کہلائی، اب یہ ہو گئے اس تعلیم سے ہٹ کر الگ مذہب،
ٹھیک ہے،
جن کو یہودیت اور نصرانیت کہا جاتا ہے، عیسائیت کہا جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ فرما ہو کر انہی باتوں کی تصدیق فرمائی جن کی تصدیق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کرتے آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی تعلیم دیتے آئے، عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم دیتے آئے، یعنی جو بنیادی اصول قواعد وہ دین اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے. یہ الگ بات ہے کہ شریعتوں کے کچھ احکامات کا ضرور فرق رہا ہے،
صحیح ہے،
تو وہ ہر دور کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہوتی وہ ہدایات اس امت کے لیے خاص ہوتی ہیں، کچھ احکام اس امت کے لیے خاص ہوتے ہیں، کچھ احکام اس امت کے لیے خاص ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے،
ٹھیک،
وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی نے دنیا بنائی ہے، وہی خالق کائنات ہے، اور حشر ہوگا، لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اور جزا دی جائے گی، اور کسی کو جنت میں اچھے اعمال کرنے والوں کو جن سے رب راضی ہوا جنت، اور برے اعمال کرنے والے جن سے رب ناراض ہوا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، وہ ان کے لیے جہنم. یعنی یہ بنیادی عقائد جو دین اسلام کے ہیں وہ ہر دور میں ہر نبی تعلیم فرماتے آئے ہیں.
یعنی کہہ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن جو تھی وہ ایک تھی،
وہ
ایک ہی ہے، بلکہ
اسی کا نام دین اسلام ہے،
اسلام، دین اسلام ہے. اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی برکات نصیب فرمائے. دین اسلام کی ہم خصوصیات پہ آج بات کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اور میں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب، دیکھتے ہم کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے شروع سے اللہ رسول کا نام سنا تو مسلمان ہیں. بعض اوقات جو چیز بہت قریب ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہے. جیسے وہ کسی نے کہا کہ یار، کسی کے گھر وغیرہ دیکھ کے، جائیدادیں دیکھ کے، مال و دولت دیکھ کر کہا کہ یار، جب یہ تقسیم ہو رہا تو ہم کہاں تھے، تو وہ اس کو پکڑ کے ہاسپٹل لے گیا، ہاسپٹل لے گیا اور کہا اب ان کو دیکھو، تو کہا اب بھی بولو کہ جب یہ بیماریاں تقسیم ہو رہی تھی تب ہم کہاں تھے. تو نعمتوں کا احساس جب ہوتا ہے، جب وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں یا معاذ اللہ ان میں کمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے ہمیں، بالخصوص نعمت اسلام ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے. بات تو جب ہی ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اصل مدار جو ہے وہ تو خاتمے پر ہے. راشد بھائی کیا فرمائیں گے، دین اسلام کی خصوصیات پہ بات ہو رہی ہے، ابھی جیسے مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ اس وقت معلوم دنیا جو ہے ہمارے سامنے، جو کائنات ہے، اس پہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں چاہے وہ غیر آسمانی مذاہب ہوں، بنیادی چیز کیا ہے، اس کی تعلیمات، وہ کتاب کہ جس پہ اس کی تعلیمات کا ڈیپینڈ ہے نا، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا خصوصیات اسلام ہی سے ہوگی کہ اس کی جو کتاب ہے، کتاب الہی قرآن کریم، جو یہ محفوظ ہے، باقی کہیں محفوظ نہیں کتاب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہیے کہ ایک کتاب کی صورت میں اس امت کو عطا فرما دیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی، اور یہ کلام الہی بھی جو نازل ہوا تو ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی مرتبہ مکمل 30 پارے دے دیے ہوں، بلکہ درجہ بدرجہ، کبھی ایک صورت، کبھی دو صورتیں، کبھی چند آیتیں، کبھی زیادہ آیتیں، اس طرح کر کے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اور اس میں بندوں کو مختلف احکامات دیے جاتے رہے تاکہ عمل کرنے میں بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو. رب کریم قرآن مجید برہان رشید، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں شک اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس پر یقین نہ ہو. قرآن کریم تو اپنے دلائل، معجزات اور غیبی خبروں اور فصاحت و بلاغت کے انداز پر اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ اتنا اس کے اندر صراحت ہے، وضاحت ہے کہ اس میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام، اور پھر اگر دیکھیں کہ دین اسلام کی جو خصوصیات قرآن میں بیان کی گئیں، احادیث میں بیان کی گئیں، اگر اس پر غور کریں تو اس سے نہ صرف دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، بلکہ اس دین اسلام کی خصوصیات کو پڑھ کر اور دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں. دین اسلام چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دین ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو رسولوں کے ذریعے عطا فرمایا ہے, اور اس کائنات کو بنانے والا رب العالمین اس کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. ذرا غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین ہے, اور جب کوئی کام پسندیدہ ہوتا ہے تو اس کے کرنے والے بھی پسندیدہ ہوتے ہیں. لہذا اسلام کی بدولت مسلمان بھی اللہ پاک کے پسندیدہ ہیں. اس کے برعکس دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے ہیں, باطل مذاہب کے ماننے والے, یقیناً وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں, تو اسی طرح ان کے ماننے والے بھی پسندیدہ نہیں ہیں, اور آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. دنیا میں دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. محروس بھی دیکھیے, دین اسلام چونکہ اللہ کا پسندیدہ دین, اور اسی دین کو اختیار کر کے عمل کر کے بندہ نجات پا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی بندے پسند ہوں گے کہ جو اللہ کے حقوق کی بھی رعایت کریں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی بھی رعایت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ کہ اللہ پر ایمان لانا, اس کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندے کے حقوق اس سے متعلق ہے جتنے افراد ہیں, جیسے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, غریب ہیں, اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, بندوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھیے کچھ ایسی چیزیں اسلام کے اندر رکھی ہیں کہ جس سے انسان کی صرف اپنی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے متعلقہ دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, یعنی جس کو یہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اس میں آپ دیکھیے زکوٰۃ ہے, اس کا فائدہ دوسرے افراد کو ہے, اسی طرح قربانی ہے, اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو دین اسلام کی پہلی اور بنیادی خصوصیت وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین ہے.
یہ دین اسلام محبت بانٹتا ہے, یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. تو مہمان نوازی ہو کہ میزبانی ہو, عید کی خوشیاں ہوں یا دیگر تہوار ہوں, دین اسلام نے ہمیں ایک ضابطہ اخلاق عطا فرمایا. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح صاحب, یہ ارشاد فرمائے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کس سن میں تشریف لائے؟
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میں وابستہ جو ہوا 1983 میں ہوا, میں
83 میں
81
میں غالباً دعوت اسلامی بنی, اور 83 میں دو سال بعد جو ہے 26 ماہ کے اندر اندر آپ بھی دعوت اسلامی میں.
پہلا اجتماع ہوا اس سے پہلے ہی حاضری ہوئی تھی, اور دعوت اسلامی کا غالباً دوسرا ہی سال تھا رمضان کا, رمضان سے پہلے حاضری ہوئی تھی. اور یوں سمجھ لیں کہ
عید کا موسم ہے نا, تو تھوڑا سا آپ کی اجازت چاہوں گا میں. کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں نا 40 سال جو ہے میچیورٹی کی عمر ہوتی ہے انسانی زندگی میں, اور آپ کو دعوت اسلامی میں بھی جو ہے 40 سال میں آلموسٹ. میں نے سوال یوں کیا کہ ہم دین اسلام کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں مجھ سے اب, اور ایک پریکٹیکل مسلم جو ہوتا ہے جو دین کے شریعت کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو اس کی افادیت بھی زیادہ پتہ ہوتی ہے, بینیفٹس بھی زیادہ پتہ ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہے نا اس رستے پہ چلنے کی, وہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں اسے زیادہ پتا ہوتی ہیں کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس رستے پہ چلا ہوتا ہے. تو اس تناظر میں بھی آپ کچھ فرمائیں.
بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ تجربات جو ہے نا اس کو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے نا.
واہ,
تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے.
$1 بلین جو ہے نا آپ نے لائن کہی ہے کہ تجربات کا کوئی شارٹ کٹ نہیں.
انسان جن مراحل سے گزرتا ہے, پھر اسلام کی جو خصوصیات ہیں,
عربی میں مقولہ ہے اس پہ آپ کی بات پہ کہ تجربات کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اسے وہ پڑھا تھا ہم نے درس نظامی میں کہ جو تیرے سے عمر میں بڑا ہے وہ یقینی طور پہ تیرے سے تجربے
میں بڑا ہے.
جی,
وہ جو جیسے قرآن مجید فرقان حمید کتاب برکت بھی ہے اور کتاب قانون بھی ہے, مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے, اور اس میں جو جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اور جو حسن اسلام پر ہماری گفتگو بھی ہو رہی ہے, اسلام کی خصوصیات پر گفتگو ہو رہی ہے, اس کا پریکٹیکل انسان جیسے جیسے گزارتا چلا جاتا ہے. مثلا شادی نہیں ہوئی ہے اس کی, تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ شادی کے بعد کے معاملات اس کے ساتھ گھریلو معاملات کیسے ہیں. شادی کرنے کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کے حقوق جو ہمیں قرآن بیان فرما رہا ہے والدین کے متعلق، اب والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ انسان کے تجربات ہی سے اس کو پتہ چلتا ہے. اور پھر اپنی زندگی میں یعنی دعوت اسلامی کے اندر آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جناب وراثت کے جو معاملات ہیں ہم نے مدنی مذاکروں کے ذریعے دیگر معاملات کے ذریعے سنا، قرآن مجید میں تو ان کا واضح بیان ہے مفتی صاحب وراثت کا، اور جو تقسیم کاری ہے اس کو قرآن میں بیان کر دی گئی ہے. مگر جب ماحول کے اندر ہے ویسے تو لوگوں کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں مگر وہ جاتے نہیں اہل علم کے پاس. یعنی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے نا عمر میں بڑا ہے وہ، علم میں بڑا نہیں ہے، وہی سارے فیصلے کر دیتا ہے. باپ کے جانے کے بعد بڑا بھائی جو ہے وہ باپ بن جاتا ہے، وہ اپنی تقسیم کاری کرتا ہے. مگر ماحول میں آنے کے بعد جو ہے اسلام کی جو یہ بنیادی باتیں بیان کی گئیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، زندگی میں اگر تقسیم کاری کرنی ہے آپ نے اپنے مال کی تو اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک طور طریقہ ہے، اسی طرح وصیت کر کے جانی ہے. تو یہ جو پریکٹیکل سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں، اس میں حسن سلوک کا معلوم ہوا، صلہ رحمی کا معلوم ہوا، وراثت کا معلوم ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہوئے، سب قرآن میں موجود ہیں. ماحول میں آنے کے بعد قرآن کی ان آیتوں کی اور جو ترغیبات ملی کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کتاب برکت کے ساتھ ساتھ قرآن قانون بھی ہے اور جو ہے یہ ضابطہ حیات ہے، اور پھر ایسے اہل علم لوگوں کی صحبت، امیر اہل سنت کی صحبت سے ان تجربات پر جب عمل ہوتا رہا تو بہت ساری باتیں کھل گئیں، واضح ہو گئیں، اور ان کو عمل کرنے کا الحمدللہ جو ہے جذبہ بھی ملا اور عمل کرنے کی کوشش بھی کی.
سبحان اللہ.
یہ پریکٹیکل ہوا اور یہ جو جو ماحول سے رہیں گے منسلک، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ماحول سے ٹچ رہنا ہے. بہت سارے بھائی اسلامی بھائی جو ہیں وہ اجتماع میں پہلے آتے تھے، پھر جب کبھی دعوت دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یار وہ دل نہیں لگتا، ذکر میں پہلے جو مزہ آتا تھا اور پہلے جو بیان کی لذت اور دعا کی لذت ملتی تھی اب نہیں ملتی. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ گیپ کر دیتے ہیں. یعنی موڈ پر ہوا، کچھ بھائی اسلامی بھائی سہمائی ہیں، کچھ سالانہ ہیں، کچھ ماہانہ ہیں. جب موڈ ہوا تو اجتماع میں آ گئے، موڈ ہوا تو مدنی مذاکرے میں آ گئے، موڈ ہوا تو مدنی قافلے میں چلے گئے. تو جو جتنا ماحول سے قریب ہوگا اتنی برکتیں اس کو ملیں گی.
صحیح.
تو موبائل بھی صحیح ہو، چارجر بھی صحیح ہو، لائٹ بھی موجود ہو. بسا وقت ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ موبائل لگا دیتے ہیں ایک گھنٹے کا، رہی یار تو چارج ہی نہیں ہوا.
جی کیوں نہیں،
مسئلہ یہ ہوا کنیکٹ صحیح نہیں ہوا. کنیکشن صحیح ہوگا،
کنیکشن میں پرابلم
تو چارج ہو جائے گا نا. یہاں تو اس وقت 30% موبائل ہوتا ہے تو ہمیں بے چینی بڑھ جاتی ہے. اس وقت دو چیزیں مانگتے ہیں لوگ گھروں پر جا کر بھی.
جی
یار ذرا وہ ہے، یہ پن ہے آپ کے پاس، اس کی ڈیٹا کیبل ہے آپ کی. تو وہ 30% کے بعد ہماری جو ہے حالت خراب ہو جاتی ہے اور ہم عملی طور پر جو ڈسچارج ہو رہے ہیں اس کا جو ہے اس سے توجہ نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ ہمارا کنیکشن سہمائی اور سالانہ ہو گیا.
اللہ اکبر.
اگر کنیکشن رہے گا تو یہ حسن اسلام کی جو باتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو احکامات ہیں، یہ ان شاء اللہ رحمان سب معلوم ہوتے رہیں گے اور عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا.
مجھے
پیاری بات ارشاد فرمائی، اور یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ ہمارا کنیکشن کیسا ہے. بہت ساری جگہوں پہ جو ہماری ایمانی کہہ لیں آپ لائٹ ہے نا، وہ اس لیے جل بوجھ کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں پیچھے سے نا تار ہلا ہوا ہوتا، کنیکشن ہلا ہوا ہوتا. تو ہمارا کنیکشن کتنا مضبوط ہے تو اس کو غور کر لیا جائے. بعض اوقات جو ہے نا چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو سمجھ میں اسی لیے نہیں آ رہی کہ وہ چارجنگ کا پرابلم ہے، کنیکشن کا پرابلم ہے، تو اس کو سالٹ کر لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ یک در گیر محکم گیر، اس کو بھی اسی میں لے لیجیے کہ ہر روزانہ ڈاکٹر تبدیل نہ کرے. ایک ڈاکٹر کے پاس آ جائے اچھے، ایک عاشق رسول ڈاکٹر کے پاس آ جائے دینی معاملے میں، تو انشاءاللہ عزوجل پھر اس کو پکڑ کے رکھیں گے، اس سے ناطہ تعلق مضبوط ہوگا دینی حوالے سے، آپ کے ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے. آپ کا جب کنیکشن مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہٹے گا نہیں. پھر اسے آپ کوئی ڈوب رہا ہو نا، چلے ڈوبنے والا تو خیر وہ نیچے ہوتا ہے، مطلب کوئی گر رہا ہو اس کو آپ ہاتھ دیں نا وہ کتنی مضبوطی سے پکڑتا ہے. بعض اوقات آپ بچوں کو دیکھیں, چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان کو انگلی پکڑائیں نا تو بہت بہت گرفت ان کی مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے, ان کو ڈیپینڈ ہی اس انگلی پر ہے, ان کو ڈیپینڈ ہی اس ہاتھ پر ہے, تو ان کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے. راشد بھائی میں اور آپ چل رہے ہو نا تو ہم ہاتھ پکڑیں گے تھوڑا ہلکا سا پکڑیں گے, لیکن بچے جب پکڑتے ہیں تو ان کی گرفت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ انہیں ان کو آسرا ہی آپ کا ہے, وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں. تو ہمیں آسرا ہے ہی اسلام کا, ہمیں آسرا ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمیں آسرا ہے ہی اللہ کا. تو اس تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں. جب رسی میں گرہ لگائی جاتی ہے نا, نوٹ جو لگائی جاتی ہے, وہ مضبوط ہوگی تو دونوں سرے جڑے رہیں گے, اگر وہ لوز ہوئی تو پھر ٹوٹ جائے گی. اور پھر
جب مضبوطی سے تھامنا ہے نا, کلیکشن مضبوط کرنا ہے.
جی
جو آپ مثال دے رہے تھے مجھے عرفات کی مثال یاد آئی, جو نئے پہلی پہلی دفعہ جو حج پر جاتے ہیں, اب وہ اپنے جو ان کے گروپ لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, وہ جو ہاتھ پکڑنے والی بات ہے نا, اس کو بتایا اگر میں منا میں عرفات میں کھو گیا ڈھونڈ نہیں سکوں گا. خیمہ ڈھونڈنا بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب فرمائے. ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے اس میں غیر حاجی ہیں, یہاں ہمارے کیمرہ مین بھی ہیں اور بھی ہمارے اسلامی بھائی ساتھ ہیں, ہمارے وسیم بھائی ہیں, ان کی بھی خواہش ہے, مفتی صاحب تو کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ وبارہ نصیب فرمائے. یہ منا, عرفات اور یہ جو مقامات ہوتے ہیں ان میں واقعی جب کوئی ہاتھ تھامتا ہے تو ہو گیا تھا میں نے چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ میرا گروپ لیڈر ہے, یہ مجھے لے جانے والا ہے منزل تک. اگر اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تو سارے ایک ہی لباس میں ہیں اور ایک ہی آواز ہے, سب لبیک پڑھ رہے ہیں, ڈھونڈوں گا کام ہے. خیمے بھی ایک ہی کلر کے ہیں اس کے اندر, لباس بھی ایک ہی کلر کا ہے, تو اس میں ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. تو بس یہ کہ ہاتھ تھامے رکھنا ہے, اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے, کنیکشن مضبوط رکھیں گے, مستقل چارج ہوتے رہیں گے, کیونکہ موبائل کی چارجنگ ایک دفعہ کی نہیں کرتے ہم, دن میں کئی مرتبہ بعض لوگ موبائل چارج کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے ماحول کی ہماری چارجنگ مہانہ اور سہمائی ہے, تو پھر ہم چارج نہیں ہوں گے مکمل, اپنے آپ کو مکمل چارج رکھیں.
تو پھر وسیم بھائی اتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں, دین اسلام کی خصوصیات, امتیازات, کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں, کچھ آپ بھی اس میں کچھ حصہ ملائیں اور ہمیں بتائیں دین اسلام کی کوئی خصوصیت.
ماشاءاللہ, دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی, اور مہروز بھائی میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس دین میں کسی بھی قسم کی مشکل اور حرج والی چیزیں نہیں رکھی گئیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام پر عمل کرنے والوں مسلمانوں پر بڑا خصوصی اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے.
ٹھیک,
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں بالخصوص اپنے مدنی چینل کے ان ناظرین کی طرف گزارش کروں گا کہ جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے, یار نماز بڑا مشکل کام ہے, زکوٰۃ بڑا مشکل کام ہے, حج بڑا
مشکلات لگ رہی ہوتی ہیں,
یعنی انہیں گویا کہ یہ چیزیں مشکل, وہ اپنے طور پر ایک خیالاتی طور پہ کہ بھائی نہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے, ہمیں تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین میں تم میں کسی بھی قسم کا کچھ حرج نہیں رکھا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر حرج اور مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں ان پر مسواک لازم کر دیتا کہ بھئی ہر نماز میں مسواک کرو. اب دیکھیں حرج مشقت پریشانی کہتے کس کو ہیں. بڑے پیارے الفاظ میں کسی نے لکھا ہے کہ بندوں کو ان کی اہلیت اور طاقت سے بالا تر احکام کا مکلف بنانا اور فطری تقاضوں کے خلاف احکام کا پابند کرنا یہ باعث حرج اور مشقت ہوتا ہے. یہ بڑے پیارے الفاظ لگے ہیں میروز بھائی مجھے.
الفاظ تو پیارے ہیں, کچھ آسان ہو جائیں.
میں اس کو آسان کرنے جا رہا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ میرے اندر ایک کام کو کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, میرے اندر ایک کام کو کرنے کی اہلیت, میں دو ایک مثالیں دوں گا تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گا, میرے اندر اس کام کو کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, میں اپنے اندر وہ طاقت پا ہی نہیں رہا, مجھے یہ کہنا کہ یہ کام کرو, صحیح ہے
جی.
تو اب یہ ہے بندے کی طاقت سے باہر کا کام, کیونکہ اس کے لیے کرنا انتہائی مشکل ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ کہ فطری تقاضوں کے مطابق بھی نہیں, یعنی ایک بندہ فطرتی طور پہ کہتا ہے کہ یار یہ کام اچھا نہیں ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اسلام نے ان کاموں کو کرنے کا پابند ہی نہیں کیا, بلکہ جو فطرت تقاضا کرتی ہے نا ان کاموں کو کرنے کا پابند کیا. اب آپ دیکھیں نماز ہے
جی,
نماز نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے.
صحیح.
کیوں؟ عقل کامل نہیں ہے, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ سکتا, اس کا کام اس کا انداز ایک لاوبالی پن ہے, مینرز نہیں ہے, آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اسلام نے کہا. اور دوسرا کہ اب یہ بچہ جو ہے یہ پابند نہیں ہے نماز ادا کرے, لیکن جب یہ بالغ ہو جاتا ہے, عقل کامل ہو جاتی ہے, سمجھدار ہو جاتا ہے, تو پھر فرمایا کہ اب یہ نماز ادا کرے. دوسری بات, دن میں 50 نمازیں فرض نہیں کی گئیں, 5 نمازیں فرض کی گئیں.
ٹھیک.
ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نماز پڑھنی ہے, ہر گھنٹے میں 45 منٹ نماز پڑھ,
سجدے میں ہی پڑھے رہو,
سجدے میں ہی رہو, رکوع میں ہی رہو, بس عبادت ہی کرتے رہو. نہیں, فرمایا کہ یہ پورے 24 گھنٹے جو ہے نا ان میں 5 نمازیں فرض ہیں.
سبحان اللہ.
اور اگر دیکھا جائے تو کل ملا کر اگر نمازوں کا دورانیہ لگائے نا تو ایک گھنٹہ بھی نمازوں کی ادائیگی کا نہیں بنتا
مجموعی طور پہ. ٹھیک ہے.
تو مطلب 23.5 گھنٹے 23 گھنٹے ہمیں دے دیے اپنے دنیاوی معاملات کے کام کاج کے لیے, اپنے رزق کے معاملات کے لیے, اپنے گھریلو معاملات کے لیے, ایک گھنٹہ فرمایا کہ نماز ادا کرو.
یہ خاص عبادت,
یہ خصوصیت, ایک خاص عبادت. دیکھیں اب یہ آسانی ہے, بندہ اگر اس پہ غور کرے تو یار نماز پڑھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میرے رب نے تو بڑی آسانی رکھی ہے نماز کے اندر. اچھا اب میروز بھائی دوسری بات, اگر نماز میں دیکھیں نا, نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ہے, جو ایک طریقہ ہے, نہیں کر سکتے, مشقت نہیں ہے اسلام میں, شریعت اجازت دے رہی ہے, اس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ کے پڑھ لو.
صحیح.
اب یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر اب بھی تکلیف ہو رہی ہے, شریعت اجازت دیتی ہے علماء سے رابطہ کریں, لیٹ کے پڑھ لیں, تب بھی نہیں, فرمایا کہ اشاروں سے پڑھ لیں. یعنی مطلب یہ کہ آسانی در یہ نہیں کہ جیسے بھی ہو, بیمار ہو, پریشان ہو, مشکل میں ہو, تکلیف ہو رہی ہے, کھڑے ہو کے پڑھنا ہے جی, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں.
لچک
آسانی, بہت آسانی. اسی طریقے سے اگر زکات کے احکامات میں آ جاتے ہیں, دوسری مثال میں یہ دوں گا کہ غریب پر زکات فرض نہیں کی.
ٹھیک.
سب سے پہلی بات,
اس کے پاس ہے ہی نہیں, وہ دے گا
کہاں؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں, فرمایا کہ نہیں تم پر نہیں ہے.
صحیح.
امیر پر کی, لیکن امیر کے اوپر بھی لحاظ ایک یہ رکھا کہ اگر اس سے کہہ دیا کہ آدھا مال دے دو, اگر اس سے کہا کہ 75% دے دو, تو اس لیے تو بچارا بہت ہی زیادہ آزمائش میں آ جائے گا. لیکن رب نے کیا فرمایا کہ کل مال کا 40% دینا ہے,
2.5%.
یعنی اب دیکھیں بالکل
کھلا ہوا. وسیم بھائی
جی,
اس سال تو یہ سب 2.5% 40% حصہ ہے زکات کا. سب تو ایک جگہ سے میں کچھ گھر کے لیے خریداری کر رہا تھا, تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ مہروز بھائی وہ زکات کی ایک دو باتیں وہ پوچھ لوں. میں نے کہا ہاں بولیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے ہے, کچھ مال بتایا اس پہ زکات ہوگی. میں نے کہا جی ہوگی. کہنے اچھا تو کتنی ہوگی؟ تو میں نے کہا 40% حصہ 2.5%. کہنے مطلب کم پڑھے لکھے تھے وہ ذرا؟ تو کہنے 1,00,000 پہ 2,500 روپے. میں نے کہا ہاں. کہنے تو پچھلے سال بھی 2,500 تھے. تو میں نے کہا ہاں پچھلے سال بھی 2,500 تھے, آئندہ سال بھی 2,500 ہی ہوں گے. تو کہنے نہیں, میں یوں کہ پوچھ رہا ہوں کہ اب تو مہنگائی بہت ہو گئی ہے نا. تو میں نے بولا بھائی دیکھیں زکات جو ہے نا یہ قیامت تک 2.5% اور 40% حصہ ہی رہے گی, مہنگائی چاہے جتنی ہو جائے. ہاں فطرے میں کیونکہ اجناس کی مقدار ہے تو وہ چینج ہوتا رہے گا, وہ مقدار ہے. تو یہاں پہ یہ مہنگائی ہو سستائی ہو کچھ بھی ہو, 2.5 5% رہے گا.
دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس امت محمدیہ کے لیے بھی, یعنی ایک تو دین اسلام کی خصوصیت
جی,
پھر اس میں مزید دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ سابقہ جو ہم سے پہلے کی امتیں تھیں
جی
ان پہ زکوٰۃ 25% لازم تھی.
اللہ, مشقت تھی,
مشقت. یعنی یہ وہ شریعت مطہرہ نے ایک دین اسلام کی خصوصیت, بالخصوص جو دین محمدی کی صورت میں ہے, تو اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دین دین وسط ہے. وسط سے مراد اعتدال, درمیانہ, میانہ روی اس کے اندر رکھی گئی ہے. اس کے احکامات دین سابقہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ادیان اور آپ کی ان کی تعلیمات تھی, شرائط سابقہ, شرائع سابقہ, تو ان کے اندر بعض میں احکامات بہت سخت رکھے گئے, بعض کے اندر احکامات میں بہت اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی. تو دین اسلام ایک درمیانے اور میانہ روی اس کے احکامات میں رکھی ہے کہ اس کی ادائیگی میں مشقت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ یوں کہیں کہ بہت ہی آسان ہے, ایسا بھی نہیں, قدرے مشکل لیکن آسان بھی,
یعنی قابل عمل ہے,
قابل عمل ہر لحاظ سے قابل عمل ہے. تو اب جیسے 2.5% جو زکوٰۃ ہے, یہ 2.5% کو اگر ہم 10 سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تو جا کے 25% بنتا ہے,
دسواں حصہ.
اسی طرح دین اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم میں کوئی بھی شخص نماز کا جب وقت ہو جائے
جی
تو نماز کی ادائیگی کے لیے اسے مسجد ہی میں جانا یہ ضروری
نہیں, مخصوص مقام پہ نہیں,
کسی مخصوص مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے سفر میں
جی
اب نماز پڑھنی ہے تو مسجد تلاش کریں, وہیں پہ نماز ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. تو ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں, علاقوں میں رہتے ہیں, تو ہمارے قرب و جوار میں ہر دوسری چوتھی گلی میں مسجد موجود
جی,
لیکن جب ہم سفر میں ہیں تو ایسے موقع پر مساجد کا تلاش کرنا ایک مشکل کام, لیکن دین اسلام نے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا,
ساری زمین
جو پاک ہے وہ مسجد, اس اعتبار سے کہ ہم کہیں پر بھی قبلہ روح ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں.
سبحان
اللہ, یہ بھی تو آسانی مل گئی نا بھائی
جی,
سفر کر رہے ہیں آپ
جی,
مکہ مدینہ کا بھی کریں گے انشاءاللہ,
انشاءاللہ
تو چار کی جگہ دو پڑھیں گے نا بھائی, پھر
جی
یہ آسانی ہو گئی,
یہ بھی رخصت
خصوصیت ہے بالکل دین.
یہ جو وسیم بھائی نے لیا تھا نا کہ ایک اس میں یہ بھی تھا کہ اختیار دیا آپ,
اختیار
بعض جگہوں پہ اختیار اور چوائس دی آپ کو, بہت سارے احکام میں ہم دیکھیں گے تو دین اسلام نے ہمیں اختیار دیا. جیسے کھانے پینے کے معاملات دیکھیں ہم تو حلال و حرام کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد جو بھی حلال چیزیں اس میں سے جو پسند کھائیں, اسی طریقے سے روزے کا جیسے آپ فرما رہے ہیں روزے ہیں, نماز ہے, تو سفر میں ہمیں رخصت ملی ہے
خواتین کے لیے اس میں رعایت بعض صورتوں میں. اس کے علاوہ کوئی اگر اتنا ضعیف ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتا یا بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے عالم میں جو ہے وہ اس وقت روزے چھوڑ سکتا ہے وہ, اور بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لے,
قضا کرے.
آسانیاں تو روزے میں بھی ہیں, نماز میں بھی ہیں, حج کے اندر بھی کئی جگہ میں آسانیاں ہیں نا, آپ جب کنکریاں مارنے جائیں گے اس میں بھی آسانیاں ہیں بھائی, اگر خواتین ساتھ ہیں رات کے پہلو کے اندر جو اور دن کے اندر جہاں رعایتیں ہیں اس کے اندر.
لیکن اس پہ میں بات کرتا ہوں, یہ جو آپ فرما رہے ہیں آسانیاں ہیں, بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ انہیں فین کھلوانا ہے نا تو وہ کسی کو آواز دیں گے, کسی کو دور سے آواز دیں گے, دوسرے کمرے سے کوئی گھر کا فرد آئے گا وہ پوچھے گا جی کیا کام ہے, فین کھول دو. اچھا بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے نا تو انہیں چائے پینے کے لیے اٹھنا پڑے گا, تو یہ بھی ان کی طبیعت ہوتی ہے. اب یہ طبیعت کیا ہے, کیونکہ آسانی کی بات ہوئی ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جی آسان کا ہے مشکل ہے, تو وہ مشکل کیوں لگ رہا ہوتا ہے, ان شاء اللہ اس پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے. لیکن پہلے کالز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو موضوع سے متعلق جو کالز آئی ہوئی ہیں پہلے وہ شامل کرتے ہیں. جی جناب
ابراہیم باپو کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اچھا جی, اور کال دیجیے.
میرا ابراہیم شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ پرہیز کیا ہے اور پرہیز کیوں ضروری ہے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
سید صاحب آپ سے دو سوال آئے, ایک سوال تو میں پورے فورم کے سامنے رکھ دیتا ہوں, انشاءاللہ وہ سب جواب دیں گے, لیکن پہلا دوسرا جو سوال تھا اس کا جواب میں چاہ رہا ہوں پہلے آ جائے, پرہیز کیا ہے کیوں کریں؟
دیکھیے پرہیز سے یہاں ان کی مراد کھانے پینے کا پرہیز ہے, بس
انہوں نے تو جنرل کر دیا, آپ بھی جنرل کر دیں,
سٹاپ لگانا.
پرہیز تو بیماری کرتا ہے نا, پرہیز تو بیماری میں ہی کیا جاتا ہے, اور کون سا پرہیز ہوتا ہے؟
روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو.
صحیح فرمایا آپ نے, دیکھیے پرہیز کے تعلق سے
صحیح سب میں نے کہ انہوں نے دونوں نے الگ الگ باتیں کی. میں نے کہا کہ صرف بیماری میں تو ہوتا پرہیز.
آپ کی آدھی بات صحیح ہے, بیماری کے علاوہ بھی پرہیز ہوتا ہے. دیکھیں پرہیز اگر ہم غذا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خصوصاً یعنی جو مریض ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں پرہیز ہو کرنا چاہیے.
جی جی.
مریض وہ زیادہ جو ہے وہ اس پر ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے. کھانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا,
مریض کو ریئیکشن فوراً آ رہا ہوتا ہے اصل میں.
اب وہ ریئیکشن کہیں, ایسے بھی ہے کہ کچھ پرہیز کر لیتے ہیں, مگر اگر آپ ایک رس گلا کھا رہے ہیں تو انہوں نے تین کھانے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہیں, میں نے گولی کھانی ہے نا بھائی, میں گولی کھا کر اس کو کور کر لوں گا.
شوگر پیشنٹ,
شوگر پیشنٹ. اچھا اس طرح وہ کولیسٹرول کے مریض بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. ایک اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا ہمارے ساتھ کھائے چلے جا رہے ہیں, وہ میں نے کہا بھائی آپ کا تو کولیسٹرول ہائی ہے, میں گولی کھا لوں گا نا. تو میں نے کہا کوئی ہاضمے کی گولی ہے, زیادہ کھا لیا تو آپ نے جو ہے گولی. بھائی اس کا معاملہ الگ ہے, نہیں خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں وہ. یہ پرہیز نہیں ہے یہ کہ آپ کولیسٹرول کے لیے گولی کھا لیں تو شوگر. ایک سے کہا تو انہوں نے کہا آج ایک نہیں, ذرا رس گلے اور چمچم زیادہ کھائیں.
صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, پوری درست ہے, لیکن سوال یہ تھا پرہیز ہے کیا. پہلے تو یہ ارشاد فرمانا پرہیز ہے کیا.
جی جی دیکھیں پرہیز وہ ہے جس چیز سے, جو چیز نقصان دہ ہو اس سے بچنا جو ہے یہ پرہیز ہے. اب اگر وہ غذا کی صورت میں ہو یا وہ چیزیں جو آپ کو نقصان دیتی ہیں, چاہے وہ سن کر ہو, چاہے وہ آپ کو گفتگو میں ہو, ان تمام چیزوں سے. جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے بھائی بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے, غیبت سننے سے بچانا ہے, ایسا ہی ایسی غذاؤں سے بچانا ہے جو آپ کی صحت کو نقصان دے. اور یہ نقصان جب ہوگا آپ کا تو ظاہر ہے عبادت میں بھی خلل واقع ہوگا اور دیگر معاملات کے اندر, کام کاج کے اندر بھی خلل واقع ہوگا. تو اب اس میں جو ہے کچھ اپنے آپ کو اسٹاپ لگائیں. ابھی جیسے کہ عید کا موقع ہے, آپ مختلف جگہ جا رہے ہوں گے, کہیں دعوتیں ہو رہی ہوں گے, کہیں آپ کے گھر میں لوگ آ رہے ہوں گے. ایسا بھی ہوتا ہے میروز بھائی کہ مہمان آئے تو کہنے کھائیے نا, آپ اکیلے رکھے ہوئے خود چھیل رہے ہیں. وہ ہونا چاہیے پہلے انہیں پیش کریں, کھائیے نا یار, تین کھیلے آتے خود ہی کھا گئے. اور بعض اوقات مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے رکھی ہوئی سمجھ رہے ہیں کہ جناب سب چیزیں صاف کرنی ہے میں نے. جیسے ایک چٹکلا ہے یہ کہ کسی نے کہا حضرت لینا آپ یار, تو حضرت ابھی ایک رسگلا تو لیا میں نے, یعنی لیے تو آپ نے نو ہے, گن کون رہا ہے بھائی.
اللہ اکبر.
ٹھیک ہے نا, وہ اب جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے آپ یہ شاید سمجھ رہے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو پرہیز کے نام پر جو ہے اس کا کوڑا کر دیتے ہیں پرہیز کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں مجھے کہہ رہے ہیں یوز می, مجھے کہہ رہی مجھے استعمال کرو بھائی. چمچم نے بھی کہنا ہے,
یوز می نہیں ایٹ می,
ایٹ می, مجھے کھانا ہے آپ نے, اور فل ایٹنگ ہے اس کی. کچھ رکیں, انشاءاللہ اس سے صحت بھی اچھی رہے گی, عبادت میں بھی آپ کو لذت ملے گی. عموماً لوگ جو تراویح کے اندر آتے ہیں, کئی لوگ ڈکارے کھا رہے ہوتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ ہمیں لطف نہیں آتا تراویح پڑھنے کا. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ افطار کے وقت کھایا جب افطار کیا, اور بعض کی افطاری جو ہے وہ مخصوص آئٹم جو ہوتے ہیں نا, وہ دسترخوان بھرا ہونا چاہیے.
تو یہ صاحب مجھے کسی نے بتایا افطار کا, اللہ اکبر, میرے تو مفتی صاحب مطلب میں حیران رہ گیا. میں نے بولا آپ کے آنا پڑے گا دیکھنے کے لیے, تو مجھے بتایا کہ افطار کرتا ہوں, افطار میں کھجور کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں اور فروٹ چاٹ لیتا ہوں, اس کے بعد میں نماز پڑھنے چلے جاتا ہوں. تو نماز پڑھ کے جب آتا ہوں تو پھر جو ہے نا وہ دہی بڑے اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کھاتا ہوں, پھر میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, چائے وائے پی کے پھر آرام کرتا ہوں, اور آرام کرنے کے بعد جب عشاء کی اذان ہوتی ہے تو پھر میں کھانا کھاتا ہوں.
اللہ.
تو کھانا کھانے کے بعد میں مسجد چلے جاتا ہوں, عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور تراویح پڑھتا ہوں, تو پھر جو ہے نا میں کچھ کھاتا ہوا آتا ہوں. کیا کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ جیسے ایک آدھ روٹی تھوڑی, ایک آدھ بریانی کی پلیٹ یہ کھا لیتا ہوں.
یہ باہر کی چیزیں ہی ہے.
جی جی.
اچھا امیر علیہ السلام
ابھی ختم نہیں ہوا.
جی جی. اچھا
نہیں نہیں ابھی ختم نہیں ہوا, اور یہ ریئل ہے اسٹوری, بندے سے بھی میں ملوا سکتا ہوں. تو پھر وہ کہنے لگے رات کو جو ہے نا میں سونے لگتا ہوں تو دودھ کا ایک گلاس گرم دودھ کا پی کے سوتا ہوں, اور پھر تین بجے اٹھتا ہوں, پھر دو پراٹھے, ملائی, دہی اور سالن وغیرہ یہ کھاتا ہوں. میں نے مطلب پھر کہنے نہیں پھر کچھ نہیں کھاتا میں.
اچھا.
تین چار بجے کے مطلب یہ جو سحری کرتا ہوں نا اس کے بعد کچھ نہیں کھاتا. اللہ بڑی مہربانی ہے آپ اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے. یہ بات میں نے آپ سے یوں بھی کی کہ جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں رمضان, تراویح یا بیماری, تو بہت بڑی تعداد تو اللہ کی رحمت سے وہی ہے نا جو بیمار بہرحال نہیں ہے, یا کم از کم اس کی بیماری ظاہر نہیں ہے, تو کیا انہیں بھی پرہیز کی ضرورت ہے؟
دیکھیں ایج وائز بھی اب غور کریں, اب ایک تو گروتنگ ہوتی ہے جب بچے کی نا, تو اس وقت اس کو غذا چاہیے ہوتی ہے, مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ آپ نے اسٹاپ لگانا ہے, کیونکہ اب کے دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا مہروز بھائی, اس میں بہت ساری چیزیں مصنوعی شامل ہو گئی ہیں. ان مصنوعی چیزوں کو جو کھانوں کے اندر, خصوصاً جو باہر کی چیزیں ہیں جسے آپ بتا رہے تھے, وہ باہر آتے جاتے تراوی کے بعد بھی کھا رہے ہیں. جب میں مدنی ماحول میں حاضر ہوا, سعادت ملی مجھے, تو امیر علی سنت فرماتے ہیں لوگ رات کو کھانے کے بعد بھی مال پوڑے بھی کھاتے ہیں, یہ کھاتے ہیں فلاں کھاتے ہیں. میں نے یہ لفظ جو ہے کئی ایک چیزیں میرے لیے پہلی دفعہ تھیں. اسی کام سے میں نیا آباد چلا گیا. آپ کو بھی اگر میں دعوت دوں گا, اگر آپ 3-4 بجے نیا آباد چلے جائیں نا تو آپ کو مختلف قسم کی ورائٹیز نظر آئیں گی. دکانیں کھلی ہیں, لوگ رات کو یہ سب چیزیں بک رہی ہیں. مال پوڑا تو کولیسٹرول کا دادا ہے یہ. ہاں, انڈے کو اور اس کے اندر گھی کے اندر اس کو تلنا اور بہت ساری چیزیں, اس میں ٹیسٹ ایسا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ایک کھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جب عمر بڑھ رہی ہے, اب آپ 35+ ہو گئے نا, تب آپ نے اپنے آپ کو وہاں کنٹرول کرنا ہے, کچھ اسٹاپ لگانا ہے, پھر یہ مصنوعی میں نے بتائی چیزیں شامل ہو گئی ہیں, کلر شامل ہو گئے ہیں, بہت کمرشل بنیادوں پر جو چیز بنائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے, مگر آپ ماش کی دال کھا کر دیکھیں تیل بھرا ہوا ہے اس کے اندر. یہ کون سا تیل ہے؟ یہ وہ تیل نہیں ہے جو اومیگا 3 سے گزارا ہوا ہے, جو اومیگا 3 والا ہے. یہ وہ تیل نہیں ہے, تیل کی بھی قسمیں ہیں. جو کمرشل تیل ہے, ان تیلوں میں جو آپ کو غذائیں دی جا رہی ہیں وہ آپ کی صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اس میں ایک تیل ہوتا ہے, آئل کہلاتا ہے اولین, جس کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے. یہ نمکو وغیرہ تلے جاتے ہیں نا, یہ اولین تیل سے تلے جاتے ہیں.
ابھی تو نہیں بتانا تھا سید صاحب, ابھی تو سامنے
شیلف لائف زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی شیلف لائف جو ہے اس کے اندر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے جو ہے وہ مطلب پرہیز کا دامن بھی تھامنا ہے, اپنے وزن کو بھی کنٹرول رکھنا ہے, پیدل بھی چلنا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پرہیز ہیں, اگر اس کے اور معنی لیے جائیں تو دیگر چیز, زبان کا بھی پرہیز ہے, کانوں کا بھی پرہیز ہے, اور جو ہے اپنی دیگر جو اپنی باڈی پارٹ ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ پرہیز ہے.
چلیں جی, پرہیز پہ اچھی خاصی گفتگو ہوئی ہے, اور پرہیز مختلف ایک لفظ سنتے ہم, ادھر پرہیز آیا, سید صاحب کی گفتگو میں بار بار پرہیز 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 آیا. یہ ارشاد فرمائیے, پرہیز یہی ہے کہ بیماری میں جن چیزوں سے نقصان پہنچ رہے ہیں ان سے رکنا, آپ نے جیسے بیان کیا. ایک لفظ ہم سنتے ہیں پرہیزگاری, ان کا بھی آپس میں کوئی ریلیشن بنتا ہے نہیں بنتا, اور پرہیزگاری کیا ہے؟
پرہیز کا جو لفظ ہے یہ تو مطلقاً اگر ہم دیکھیں نا, اجتناب, کسی چیز سے بچنا. تو اب جیسے شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کافی حد تک پرہیز کے حوالے سے مختلف چیزوں سے,
مختلف ڈائمنشن ہے,
تو مختلف چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کے بارے میں کچھ کچھ تعلیم دی. ایک ہوتا ہے لفظ پرہیزگاری.
جی,
پرہیزگاری کا جو بالخصوص جو لفظ ہے نا, یہ تقوی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک,
اور تقوی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے پیش نظر.
جی,
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا, اس کو تقوی اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے. اور یہ تقوی اور پرہیزگاری یہ بہت ہی اعلیٰ صفات میں سے ہے. اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے شروع میں جو فرمایا گیا نا, ہدل للمتقین, یہ قرآن پاک یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا, ایک اور مقام پہ ہدل للناس, قرآن پاک ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کا پیغام ہے, لیکن کما حقہ, اس کی ہدایت سے جو فائدہ اٹھانے والا جو طبقہ ہے وہ متقین کا ہے, پرہیزگاروں کا ہے, تقویٰ رکھنے والوں کا ہے. تو ہمیں جس طرح اپنی صحت کے حوالے سے نقصان دہ چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہمیں اپنے نام اعمال کو بھی گناہوں سے بچانا ہے, اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے, اور اپنے باطن کو بھی کینہ مسلم سے, کدورت سے, عداوت سے محفوظ رکھنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے, اس سے بھی پرہیز کرنا ہے, اس سے بھی پرہیزگاری ہمیں اختیار کرنی ہے.
ٹھیک ہے جی, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سیگمنٹ کے طور پر ایک سوال ہے جس کا میں پورے فورم سے جواب چاہوں گا. وہ یہ کہ مختلف جیسے بات ہوتی ہے سید صاحب وسیم بھائی, جیسے گفتگو کی جاتی ہے کہ جی حالات بڑا تبدیل ہو گئے ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, تنزل ہو گیا ہے, نوجوان نسل سنتی نہیں ہے, یہ وہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں, نوحے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس اعتبار سے معاشرے کے حالات کے, دیگر چیزوں کے. تو ہم دیکھ رہے ہیں چھٹیاں بھی منا رہے ہیں, لوگوں سے میل جول بھی ہو رہا ہے, معاشرے میں آمد و رفت بھی ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب افراد معاشرے کی کوئی ایک خوبی اور ایک ایک خامی جو آپ نے نوٹس کی ہو, بالخصوص آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ چیز جو ہے بہت غلط ہے, یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے یا پھر کوئی خوبی ہو جس کو آپ محسوس کیا ہو آپ نے؟ کیونکہ بعض اوقات یوں بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں راشد بھائی کہ ہم نا خوبیوں کو اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی ذات کی ہو یعنی کسی شخص کی ہو، چاہے مجموعی طور پہ جو ہے نا کلیکٹیولی جو ہے نا وہ پورے معاشرے کی ہو، سوشل انفلوئنس جو ہو اس کا وہ بھی ہم بیان نہیں کر رہے. ہم نے ایک سلسلہ ڈیزائن کیا تھا سید صاحب کے ساتھ، تو اس پہ ہم نے اس بات پہ گفتگو کی تھی وہ احساس والا. مجھ میں ایک جگہ گیا، ایک جگہ کیا گیا، ہمارے خالد مدنی مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل پہ الحمدللہ پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ بھی موجود تھے. تو ان کے بیٹے کی کوئی تقریب تھی، تو میں بھی گیا تھا اور سلمان بھائی بھی گئے تھے. گئے تو ہم الگ الگ تھے، لیکن جب واپس آنا تو ہم ساتھ آئے. ہم آ رہے تھے تو رات کے کوئی ایک بجے کا ٹائم ہوگا سید صاحب، اور ٹریفک کم تھا، مطلب زیادہ ٹریفک نہیں تھا لیکن تھا ٹریفک کراچی میں. گلشن کے ایریے سے ہم آ رہے تھے، ڈالمیا والے روٹ سے. تو جب ہم آ رہے تھے تو اب موسم کون سا ہوگا یہ دیکھ لیں، کنو تھے ٹھیلوں پر تو سردیوں کا، تو کنو جو ہے نا وہ لے کے جا رہا ہوگا کوئی شخص ہمارے یہاں، جیسے ریڑھیوں پر وہ ٹھیلے کے لاتے ہیں ان پہ لے کے جاتا ہے، تو اس کا نا ٹھیلا پلٹ گیا. یعنی وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہوگا، گاڑیاں پیچھے سے آ رہی تھیں، اس نے تیزی کے ساتھ چلایا، جو بھی ہوا اس کا ٹھیلا پلٹ گیا. اب ٹھیلا پلٹا تو کیلے تو تھے نہیں کہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، کنوؤں کے تو پیر ہوتے ہیں گویا کے، وہ ادھر ادھر نکلنا شروع ہو گئے. آپ یقین کریں وسیم بھائی، ایک دم نہ ایسا لگا روڈ پہ کوئی سگنل لگ گیا اور گاڑیاں رک گئی، آلموسٹ ہماری گاڑی سمیت سب گاڑی والوں نے بریک لگا لیا. اب میں دیکھتا ہوں بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ پانچ منٹ کراچی کے روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں تو کروڑوں اربوں روپے کی تو گاڑیاں گزر جاتی. اچھا وہ لاکھوں لاکھ کی گاڑیاں، مہنگی گاڑیاں، ہر قسم کی گاڑیاں، ایک تو بریک لگا دیے، اچھا سائن تھا نا. دوسرا میں نے دیکھا کہ مجھ سمیت، سلمان بھائی سمیت کئی افراد اپنی گاڑیوں سے اتر آئے، کیونکہ پورا ٹھیلا تھا نا، تو وہ کنو سمیٹ سمیٹ کے، پہلے تو اس کا ٹھیلا، اس کی ریڑھی سیدھی کری اور پھر کنو رکھے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ بڑھایا. نہ کسی نے ہارن دیا، نہ کسی نے شور مچایا، بلکہ تبھی بھی دی اس کو، حوصلہ بھی دیا جو سیکنڈ زون میں والے معاملات تھے، اور اس کو سائڈ میں کر دیا. تو سلمان بھائی کی اور میری گفتگو ہوئی اس دن کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں معاشرے سے احساس ختم ہو گیا، تو احساس بالکل ہی مر نہیں گیا ہے. کئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے کا احساس ہم سمجھتے ہونا چاہیے وہ نہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی احساس پایا جاتا ہے. جتنی چیریٹی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جتنی، خیر میں یوں بولوں گا تو ساری صفات آ جائیں گی پھر، لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے معاشرے میں محسوس کی ہے کہ احساس ختم نہیں ہوا ہے. بہت سارے مواقع پہ جہاں احساس کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ احساس بھی کر رہے ہوتے ہیں. بے حصوں کی تعداد کم ہے اور احساس کرنے والوں کی تعداد زیادہ، یہ چیز میں نے ایک محسوس کی ہے اچھائی کے طور پر. سب سے پہلے میں نے یوں بیان کر دیا کہ تھوڑا جو ہے نا کلیئر بھی ہو جائے. اور دوسری برائی، برائی میں نے یہ محسوس کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا ہے، پوری دنیا میں ہی لیکن میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ خواہشات کی جو طلب ہے نا وہ بڑھ گئی. یعنی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، ہم بھی دیکھتے تھے مختلف قسم کی گاڑیاں دیکھتے تھے، مختلف قسم کے کھانے دیکھتے تھے، مختلف قسم کے لباس دیکھتے تھے، مختلف قسم کے فرنیچر دیکھتے تھے، گیجٹس دیکھتے تھے، اور مطلب دسیوں قسم کی چیزیں راشد بھائی. لیکن کبھی یوں نہیں ہوتا تھا یہ چیز میں نے بھی لینی، اب یوں ہوتا جا رہا ہے کہ جو چیز کسی دوسرے کے پاس دیکھی یہ تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے. یہ مجھے نیگیٹو سائن لگا اور اس پہ بڑی تربیت کی ضرورت ہے معاشرے کو. تو چلیں مفتی صاحب سے شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب، ہمارے معاشرے کی کوئی خوبی پلس خامی یا مائنس خامی؟
اب ایک خوبی جو ہمارے معاشرے میں اللہ کے کرم سے پائی جاتی ہے
جی،
تو جیسے اگر کوئی ضعیف خاتون ہیں اور چلا نہیں جا رہا، تو الحمدللہ ایسی ضعیفہ خاتون کو بھی، یا آدمی ہو ضعیف، تو ان کو راستہ کراس کرنا یا ان کے ہاتھ دینے سے ان کو آگے، ان کے
سہارا دینا.
اور اسی طرح اگر رستے میں جا رہے ان کو کہیں جانا ہے
جی،
تو اگر سہولت موجود ہو تو اپنی گاڑی میں بٹھا کر، بائک پہ بٹھا کر، ان کو 2-3 کلومیٹر یا جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچا دینے کا، یہ جذبہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے.
واقعہ سناؤ کچھ سے. ہمارے پروڈیوسر ہیں سید صاحب، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں کہیں گیا ہوا تھا کراچی، ایک جگہ کا بتا رہے تھے، وہاں گیا ہوا تھا، بہت گرمی تھی، میں باہر نکلا تو دو ضعیف میاں بیوی تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ بس کا انتظار کر رہے تھے. میں نے دیکھا، پہلے تو میں نکل گیا، پھر میں ریورس لے کے گاڑی آیا، گرمی بہت تھی، لیکن میں واپس آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہاں جائیں گے, تو انہوں نے بتایا بیٹا میں جانے کا چھوڑا, آپ بتاؤ کہاں جا رہا ہوں. تو کہنے نہیں آپ بتائیں, انہوں نے بتایا کہ میں وہاں جاؤں گا. تو کہنے لگے, میں نے انہیں بٹھایا میری گاڑی میں, بیٹھے اے سی چل رہا تھا, تو ایک دم سے انہوں نے سکون والا سانس لیا اور شکریہ ادا کیا. تو کہنے میرا رستہ تو الگ تھا, لیکن میں نے بولا میرے ماں باپ جیسے ہی ہیں, ٹائم نہیں ہے, چلو تھوڑی کچھ نیکی کما لیتا ہوں, انہیں میں گھر پر چھوڑ کر آیا. یہ آپ والی بات دوسری, یہ خوبی بتائی آپ نے اور میں نے اس کی مثال بھی دے دی مجھ سے.
ماشاء اللہ. خامی کے اندر جو ہمارا بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے اور اس کی جو عمر ہے نا 20 سے 30 سال کے درمیان,
جی
ان حضرات کا اپنی بائکوں سے سائلنسر نکال دینا, جس کی وجہ سے یعنی روڈ پر صرف انہی کی گاڑی شور مچاتے ہوئے جا رہی ہوتی,
ہوتے نہیں نا مفتی صاحب, یہ کھونے کا اندیشہ ہوتا ہے شاید انہیں کہ کھو جائیں گے تو لوگ ان کی آواز پہ پہنچ جائیں گے.
اب تو اس قدر یعنی تیز آواز کے ساتھ یہ سائلنسر نکال کے روڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, پھر اس کا بھی خیال نہیں رکھتا کہ جب یہ اپنے محلے میں آتے ہیں تو سائلنسر کی وہی تیز آواز ہوتی ہے. اب کسی کا بچہ ابھی سویا ہو, ایک دم آنکھ کھل جائے, کوئی بیمار ہو, تو ان کی نیند اور ان کے آرام کا خیال نہیں ہوتا. اور اس طرح کی جو تیز آواز ہے نا
جی,
یہ یعنی بہت ساری صورتوں میں ہاسپٹل ایریا ہے, تعلیمی ادارے ہیں, مساجد ہیں, ان سب جگہوں پہ جو بھی افراد ہیں چاہے نمازی ہوں یا بیمار ہوں, تو ان سب کے اندر ہر طرح کی عبادات میں آرام میں خلل پیدا کرتے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے اس طرح کے مسلمانوں سے کہ کوئی بھی تہوار ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بالکل تہذیب کے دامن کو چھوڑ دیں, تہذیب کے دائرے سے نکل جائیں. سائلنسر لگانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سائلنسر کا معنی یہ ہے کہ خاموش کرنا. تو ہماری اس جو بائک کی موٹر ہے اس کا ساؤنڈ کو کم کر دیا جائے, اور الحمدللہ آج کل تو ایسی گاڑیاں آ رہی ہیں کہ جن کا ساؤنڈ پتہ بھی نہیں چلتا بائکوں میں.
جی مزید کم کر دیا, کم سے کم ہو گیا, ریڈیوس کر دیا, اور آپ بڑھا رہے ہیں تو غور کر لیں کیوں بڑھا رہے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا, یہ بات بڑی چبھنے والی ہے, لیکن بعض اوقات یہ احساس کمتری کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو شو آف کرنا کسی طریقے سے ہمیں لوگ پہچانے, ہمیں لوگ دیکھیں ہماری طرف. اور مجھ سے اب ایک بات میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ آپ نے جو بات فرمائی نا, ایسے لوگوں سے لوگ الجھتے نہیں ہیں. عمومی تجربہ ہے معاشرے کا کہ ایسے لوگوں سے لوگ الجھتے نہیں ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا کارنامہ ہے کہ لوگ ہم سے کچھ کہہ نہیں رہے. تو آپ کا کارنامہ نہیں ہے, آپ کی شرنگیزی ہے کہ لوگ منہ لگنا نہیں چاہتے کہ ہم کچھ کہیں گے تو آپ بدتمیزی کرو گے. تو لہٰذا اپنی بھی عزت بچائیں اور دوسروں کا بھی سکون غارت نہ ہونے دیں. جی وسیم بھائی.
جی مہروز بھائی, ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کا مضبوط ہونا. یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ رشتے دار آپس میں بڑے اچھے طریقے سے ان کا ملنا ملانا ہے. جیسے کہ آج کل اگر عید پہ ہم دیکھ رہے ہیں
جی,
تو بہن بھائیوں کا آپس میں ملنا.
آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ تو رشتے داروں کا اچھا ملنا ملانا نہیں.
ہاں نہیں, سوشل میڈیا دیکھیں پلس مائنس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن میں
پھپھو جو ہے کوئی چڑیل بن.
میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ پڑھی تھی جس میں یہ چیز سامنے آئی کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن میں لوگوں کے ذہنی امراض میں مبتلا ہونے کی کچھ وجوہات ہیں.
جی
ان میں سے ایک وجہ جو ہے انہوں نے بڑی واضح طور پہ لکھی تھی کہ لوگ اس وجہ سے ذہنی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں ان ممالک کے, کہ وہ شادی کے بعد اپنے خاندان سے بالکل کٹ جاتے ہیں.
جو شادی کے بعد
اونلی فیملی
فیملی سسٹم,
اور اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپس کی اپنی پرابلمز ڈسکس نہیں کرتے میاں بیوی, کیونکہ وہ بھی آپس میں مصروف ہوتے ہیں بہت زیادہ کام کے اندر.
یہ پریکٹیکل ہے, یہ اوورسیز میں پریکٹیکل ہے, لوگ نہیں ملتے, مکانات چھوٹے چھوٹے ہیں, گارڈن بڑا ہوگا مکان چھوٹے ہوں گے,
مکان چھوٹے,
آدھا وقت آفس, اس کے بعد گھر, عزیزوں سے ملنا نہیں
چاہیے, سے باتیں کرتے ہیں جو جواب نہیں دیتے.
ٹھیک ہے, اس میں باپو شریف کا پریکٹیکل ہے. اب میں نے تو وہ رپورٹ پڑھی تھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ اتنی ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں باپو شریف کے بالآخر یہ لوگ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو صحیح ہے کہ اس میں کمزوری نظر آئی ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح میں اگر اپنا پریکٹیکل عرض کروں تو میں کل اپنے بھائی کے گھر پہ تھا.
جی
ٹھیک ہے, پرسوں میرے بھائی ہمارے گھر پہ تھے, ہمارا آپس میں ملنا جلنا. اب یہ جو ملنا ملانا ہے نا, یہ اسلام کو بھی محبوب ہے, اسلام کا بھی پسندیدہ ہے. اب اس میں آپس میں ڈسکشن کرنا, بیٹھ کر بات کرنا, اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سب دینی ماحول ہے, تو اس میں کئی دینی موضوعات پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس میں کچھ سیکھنے کو ملا, کچھ چیزیں بیان کرنے کو ملی, بڑا اچھا ماحول تھا. اب یہ وہ چیز ہے
آپ کے گھر تو کلاس ہی لگ جاتی ہوگی نا شیخ الحدیث صاحب کلاس لگا لیتے
ہیں شیخ الحدیث صاحب ہمارے گھر میں ماشاءاللہ موجود ہیں بڑے بھائی تو کل انہوں نے کافی سارے اہم ترین شرعی مسائل پر گفتگو تھی تو انہوں نے توجہ دلائی
یہ بات میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ تو خیر خاص ہے نا کہ ایسا دینی ماحول پھر ایسی گفتگو لیکن اگر گھر ہی کے معاملات پہ گفتگو ہو رہی ہے یعنی کسی کی اچھی بات پہ گفتگو ہو رہی ہے یا کسی کے کمزور پہلو پہ بھی شریعت نے جو ہمیں ایک دائرہ دیا ہے اس کے اندر رہ کر بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ میں اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہا ہوں کسی کی کمزوری کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے اندر یہ معاملہ ہے یہ غلط بات ہے اس کو آپ سمجھائیں مطلب وہ کہنے جیسی ہے تو یہ بھی تو ایک پوزیٹو ہے نا وسیم بھائی پرابلم تو یہی ہے کہ پرابلم ڈسکس نہیں ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں
مہروز بھائی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جن ممالک کے اندر لوگ اس وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں یہ حالات ہیں کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی پرابلمز کو اپنے مسائل کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کا کوئی اچھا حل بھی نکل آتا ہے کوئی نہ کوئی معاونت ہو جاتی ہے تو یہ ایک تو خوبی ہمارے معاشرے کی دوسری اگر خامی کی بات کریں تو بے صبری یہ بہت زیادہ نظر آتی ہے اب اگر آپ ٹریفک میں دیکھ لیں تو کہیں پہ اگر ہلکا سا کوئی رکا ہے تو آپ نے تو ایک پلس میں دے دی تھی مثال لیکن ایسا عموماً جو دیکھا جاتا ہے اگر کسی نے ہلکی بھی گاڑی کر لی نا کسی وجہ سے آگے رکشے والے نے گاڑی کی وجہ سے روک دی کوئی کھڈا آ گیا اب یہ پچھڑے پاؤں 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 بغیر سوچے سمجھے ٹما ٹم چل رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہ جو بے صبری والا انداز ہے نا یہ بہت کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے
آپ نے بڑی شدت سے جو ہے نا بھی محسوس کی ہے اور خامی کو بھی آپ نے بڑے شدید ترین انداز پر محسوس کیا اللہ پاک آپ کو عافیت عطا فرمائے اور یہ ڈسکس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر یہ خوبی آپ میں ہے تو شکر بجا لائیں اور اس کو کنٹینیو کریں اور اگر نہیں ہے تو اپنائیں اور جو خامی بیان ہو رہی ہے اس پہ بھی غور کر لیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے اس خامی کو بڑھانے میں آپ کہیں شامل ہیں تو اپنے آپ کو اسکپ کر لیں اور گناہوں بھری خامیوں سے توبہ بھی کریں راشد بھائی کیا کہیں گے
میں نے جو محسوس کیا ہے مہروز بھائی پاکستان کے چونکہ آپ نے یہاں کے معاشرے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کون سی خوبی ہے اور کون سی خامی ہے خوبی جو خاص طور پر مجھے نظر آئی ویسے تو عمومی طور پر پاکستان میں لیکن پچھلے تقریباً 22-23 سال سے کراچی میں ہوں میں تو کراچی میں خاص طور پر میں نے جو خوبی محسوس کی یہاں پر مذہبی لوگوں پر یعنی کہ لوگ بہت اعتماد بھی کرتے ہیں اور لوگ ان کی رسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں اور اسی طرح مذہب کی آزادی جتنی پاکستان میں ہے میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگی
الحمدللہ اطمینان کے ساتھ ہم اپنے جو مذہبی عبادات کر سکتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں
جو تہوار ہیں ہمارے مذہبی تہوار بڑے جوش و خروش سے ہم منا سکتے ہیں اور مناتے ہیں اور اسی طرح مذہب پر عمل کے حوالے سے ہمیں بہت آسانیاں ہیں اور خامی جو نظر آتی ہے مہروز بھائی وہ ہے ناشکراپن یعنی لوگوں میں تقریباً دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بہت ساری دی ہوتی ہیں لیکن وہ ان نعمتوں پر نظر کرنے کی بجائے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بالکل نارمل سی ہوتی ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے بادشاہ کے محل کے قریب ہی اس کے ایک ملازم کا گھر تھا تو وہ بڑا خوش فیملی رہتی تھی نا بہت آسائشوں میں بڑے سکون کے ساتھ وہ رہتے تھے
کون بادشاہ یا وہ ملازم
وہ ملازم کی جو فیملی تھی اب بادشاہ اوپر چھت سے دیکھتا تھا کہ یہ بڑے خوش رہتے ہیں بادشاہ کہتا میں پورے ملک کا بادشاہ ہوں مجھے ٹینشن رہتی ہے اور یہ بڑے خوش رہتے ہیں پرسکون اوپر سو جاتے ہیں اچھا نہیں بادشاہ نے ڈسکس کیا اپنے وزیر سے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے میرے پاس دولت بھی ہے اتنی بادشاہت بھی ہے میں ٹینشن میں رہتا ہوں سکون سے نیند نہیں آتی اور یہ فیملی بڑے پرسکون رہتے ہیں تو اس نے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ 99 والا فارمولا استعمال کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے خوشحال ہیں بادشاہ نے کہا وہ کیا اس نے کہا ایسا کریں کہ ایک تھیلی میں آپ 99 سکے ڈالیں یعنی کہ 99 اشرفیاں وہ ڈالیں اور اس کے گھر کے باہر رکھوا دیں اور اس کے اندر ایک پرچی لکھوا دیں کہ 100 جو سکے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں بادشاہ کی طرف سے اب وہ تھیلی اس کے گھر کے باہر رکھوا دی گئی تو اب وہ بندہ کسی باہر کے کام سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اشرفیوں کی تھیلی جلدی اٹھائی گھر کے اندر لے کر گیا جب گننا شروع کیے تو پتہ 99 لیکن پرچی پر لکھا تھا 100 میں نے کہا یار 100 پھر دوبارہ گنا پھر بھی 99 تیسری بار گھر والوں کو ساتھ شامل کیا پھر بھی پورے 100 نہیں ہو رہے گھر کے باہر آیا ڈھونڈنا شروع کیے بھی ایک سکہ کہاں چلا گیا اس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا گھر والوں کو بھی تم لوگ اچھی طرح دیکھتے نہیں ہو تلاش نہیں کرتے ہو اب وزیر نے کہا بادشاہ صاحب دیکھیے یہ بندہ 99 جو اس کو اشرفیاں ملی ہیں اس پر خوش نہیں ہو رہا ایک سکے کی وجہ سے یہ ٹینشن میں ہے یعنی اگر یہ ان 99 چیزوں کو دیکھے 99 اشرفیوں کو دیکھے تو اسے شکر کا مقام ہے، لیکن ایک اشرفی کم ہونے پر یہ ناشکرپن کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ جو خامی ہے نا معاشرے کے اندر کہ ناشکرپن، اپنی خواہشات کو ہم اپنی ضرورتیں سمجھ بیٹھتے ہیں، یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بڑا ایک مشہور مقولہ ہے کہ خواہشات جو ہے نا یہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی لیکن ضرورتیں غلاموں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی بیجا خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو ناشکرے پر میں مبتلا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ پاک نے بن مانگے آپ کو نعمتیں دی، تو انشاءاللہ آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔
سمرائز کیا ہوا دو لائنوں میں ہمارا؟
سمرائز یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کریں، اور اس شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنا محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے بچا لینا۔
ٹھیک ہے جی، عدنان بھائی سید صاحب کے پاس آخر میں، مفتی صاحب سے شروع کیا سید صاحب کا اختتام کریں گے، آپ بھی مائک اٹھائیں نا، مائک لگا ہوا۔ ہمارے معاشرے کی کوئی ایک خوبی ایک خامی مختصر الفاظ؟
خامی تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے آج کل اگر بندہ جا رہا ہوتا ہے کہیں سے تو جگہ جگہ جو ہے وہ صفائی بالکل نہیں ہے، گٹر پانی گل رہا ہے کہیں سے،
صفائی کا خیال نہیں رہا
ہے۔ جی صفائی نفس ایمان ہے، لیکن دیکھا جائے تو صفائی کا بڑا فقدان ہے۔
ٹھیک،
تو صفائی نفس ایمان ہے، صفائی ہونی چاہیے۔
صحیح،
اسی طرح ایک بہتری یہ ہے کہ راستے میں پتھر وغیرہ کا پڑا ہے تو ہمارے اندر یہ ہے کہ بھائی سائڈ میں کر دیا، اس کو اٹھا کے رکھ دیا تاکہ کسی راہگیر کو پریشانی نہ ہو، ایک بہترین عمل یہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے میں دو باتیں عدنان بھائی نے بیان کری، ایک یہ بات بیان کری کہ دین اسلام میں خوبیاں جو ہے اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کو دین اسلام نے پسند فرمایا، لیکن ہماریا جو ہے اس چیز میں کمی دیکھنے میں آتی ہے، احتیاط نہیں کرتے۔ اچھا اس کا نا بہت سارا جو عدنان بھائی نے بات کی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا بھائی یہ ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ تو جن کا کام ہے وہ کریں، تو جن کا کام ہے وہ تو کریں گے، لیکن آپ کے اختیار میں جو ہے نا اتنی صفائی تو کم از کم آپ کر لیں۔ اور دوسری بات بھی بڑی اچھی آپ نے بتائی کہ کوئی نقصان دہ چیز ہوتی ہے تو لوگ بتا دیتے ہیں، پتھر بھی ہٹوا دیتے ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا بائک والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے جناب، آپ کا اسٹینڈ اٹھا ہوا ہے، تو جو ہے وہ اشارے کر دیتے ہیں،
اسٹینڈ اٹھا
لیے، یہ بھی اچھا ہے۔ جی سید صاحب، آپ
سب یہ پازیٹیو نگیٹو جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے جو پرہیز کا میں نے ذکر کیا کہ کسی کی غذا اگر دو پراٹھے ہیں نا تو اس کا پرہیز دو پراٹھے سے کچھ کم ہوگا، اگر وہ آپ کہیں تو ایک پراٹھا کر دے جناب، تو کوئی اگر دن تین روٹی کھاتا ہے تو تین روٹی سے کم ہے نا کم کر دے گا تو ٹھیک ہے بھائی، وہ اگر وہ اپنی مکمل غذا ہی نہیں لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو لوگ اس میں مختلف ہیں، جو آپ واقعہ بیان کر رہے تھے نا کہ وہ رات میں یوں کھا رہے تھے دن میں کھا رہے تھے، اگر وہ ہضم کر رہے تھے، اوور ایٹنگ نہیں ہونی چاہیے، مگر جو ہے وہ اتنا بھی غذا کو چھوڑ نہ دیا جائے کہ کمزوری لاحق ہو جائے۔ اچھا دوسری بات جو آپ نے فرمائی اچھائیاں، تو یہ ایک سوال میں نے کسی صاحب نے کہا ہمارے اسلامی بھائی موجود تھے کہ یار یہ کیا وقت ہے، کیا دور، کس دور سے گزر رہے ہیں، تو دوسرے نے برجستہ کہا بھائی امیر علیہ سنت کے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فیضان کا دور ہے یہ، کہ پہلے لوگ بوڑھے لوگ اعتکاف کرتے تھے، بلکہ معتکفین کو پکڑ کر لایا جاتا تھا بھائی کسی بوڑھے کو کہ آپ آ کے مسجد میں اعتکاف کریں، آج ماشاء اللہ نوجوان اعتکاف کر رہے ہیں، پہلے لوگ بوڑھے صرف حج پر جایا کرتے، زیادہ میں بات کر رہا ہوں ہمارے وطن عزیز کی، اب ماشاء اللہ نوجوان حج کر رہے ہیں، ایک ایک گھر سے کئی کئی لوگ حاجی بن چکے ہیں، پہلے جو ہے بوڑھے لوگ عمرے پر جایا کرتے تھے، آج ماشاء اللہ بوڑھے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، تو اعتکاف مسجدوں کو آپ دیکھیں، آج الحمدللہ جب فجر پڑھنے کی سعادت ملی، میں نے دیکھا رمضان کا سما تھا فجر کی نماز میں بھی، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ یہ فیضان ملا ہے الحمدللہ پاکستان میں، یہ جو ہے وہ، اور اسی طرح خیر خواہی کی اگر ہم بات کریں تو جو ہے یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوا خصوصاً شہر کراچی میں، جگہ جگہ لوگوں نے دسترخوان افطار کے لگائے تھے، بلکہ گاڑی جہاں رکتی تھی تو وہاں بوتل پیش کر دیتے ہیں لوگ، اور پانی کی بوتل افطار، تاکہ ان کا تاخیر سے نہ ہو، خیر خواہ کوئی کھجور پیش کر رہا ہے، تو یہ اچھائیاں موجود ہیں، اچھائی سے ابھی دنیا خالی نہیں ہوئی، اچھے لوگوں سے دنیا بھی خالی نہیں ہوئی، جہاں برائیاں ہیں اچھائیاں بھی ہیں۔ یہ تو بات تھی مثبت کی اور ایک اچھائی کی، اور برائی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ بات کافی پھیلتی جا رہی ہے کہ بلا تحقیق بات کو آگے بڑھا دیں،
آگے بڑھا دیں،
تحقیق نہیں کی، اس سے بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے، ہم نے یہ سنا مفتی صاحب آپ لوگوں ہی سے، آپ کی تربیت سے، کہ جھوٹ بولنے کی جو مذمت ہے، مگر بعض مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے،
جی مخصوص مقامات,
مخصوص مقامات پر. اس میں ایک مقام یہ بھی کہ کسی میں اگر رنجش ہے, لڑائی جھگڑا ہے, کوئی ایسی بات آپ کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. فلاں شخص آپ کے لیے تو ایسی بات کر ہی نہیں رہا تھا, وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا. اب ذرا غور کریں کہ یہ مقام جواز کا ہے آپ کے پاس, اس جھوٹ کے جواز پر آپ نے اس جواز کو کب استعمال کیا؟ جتنے ناظرین ہیں اس پر غور کریں کہ کہیں دو
یہ بھی دیکھیں سید صاحب کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے کتنا رائج ہے,
کتنا,
یعنی وہ ناجائز ہی صورتیں ہیں, تقریباً تمام ہی صورتیں ناجائز ہیں اللہ چند کے, تو وہاں تو بے دھڑک بول رہے ہوتے ہیں. اچھا میں تو دیکھتا ہوں مفتی صاحب, جیسے جھوٹ بول رہا ہے نا کوئی شخص, تو اب وہ بیچارہ جھوٹ بول رہا ہے, کر تو غلط ہی رہا ہے, گناہ کا ہی کام کر رہا ہے, نافرمانی والا کام کر رہا ہے, لیکن بندہ سوچے کہ بھائی آخرت تو خراب ہو ہی رہی ہے, لیکن بعض اوقات تو کوئی دنیاوی کوئی بینیفٹ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا, کہ کوئی ایک ہونا کہ چلو آخرت معاذ اللہ برباد ہو رہی ہے لیکن دنیا کا کوئی بینیفٹ مل رہا ہے, جیسے بعض گناہوں میں یہ معاملہ ہے,
کوئی نفع نہیں ہے اس کو,
کوئی نفع نہیں ہے, پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. اور جہاں پہ شریعت رخصت دے رہی ہے کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو گناہگار نہیں ہوگے بلکہ ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے, تو وہاں پہ آپ دیکھیں نہیں ملتا,
آپ سلو کرائیں گے,
وہاں پہ سچ بولیں گے, بلکہ کہیں گے دیکھو بات عجیب سی ہے لیکن میں کیا کروں, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. او بھائی یہاں آپ کو کس نے کہا تھا سچ بولنے کا؟
یہ سلو کرانے کے لیے. اب یہ والا جو آپ کو رائٹ ملا ہوا ہے نا
جی,
یہ سب نے غور کرنا ہے کہ یہ آپ نے اپنی لائف میں کتنی مرتبہ استعمال کیا. یہ تو کیا ہوگا کہ وہ ایسا ہے, چغلی کے معاملات میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں, اس طرح جو بات میں کرنے لگا تھا اس کے ساتھ یہ پلس ہو گئی, تو بلا تحقیق چاہے کوئی پوسٹ ہو, چاہے کوئی میسج ہو, کسی کی بات سنی دن ہو, کوئی سنی آپ نے بات, تحقیق نہیں کی آپ آگے نہ بڑھائیں. بلکہ بعض لوگ تو میسیجز بغیر پڑھے آگے بڑھاتے ہیں. میں نے ایک ڈی پی پر یہ پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ میسیج پڑھے بغیر فارورڈ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ فارورڈ کر دیتے ہوں گے,
کر دیتے ہوں گے,
اس کو پہلا نمبر لینا نا, یار یہ آیا ہے آج عید کا پیغام آ گیا, عید کی اس کے نیچے عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے, فارورڈ فارورڈ. اب مکے مدینے کی بھی تصویریں لوگ ویڈیوز جو آ رہی ہیں نا, بعض اوقات خواتین آ رہی ہوتی ہیں مکے کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ احرام کی حالت میں مونی چھپاتی خواتین, اب وہ ویڈیو آئی ہے خانہ کعبہ تو نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ عورت بھی نظر آ رہی ہے, تو اس کو آپ نے فوراً دیکھے بغیر فارورڈ کر دی. تو اور اسی طرح جو خبریں آتی ہیں ان کو بلا تحقیق جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے اس کو فارورڈ نہ کریں, آگے نہ بڑھائیں, چاہے وہ موبائل کا معاملہ ہو یا زبانی کوئی بات ہو آپ تک پہنچی ہو اس کی تحقیق کریں, ورنہ گھر آج رنجشوں اور تکلیفوں اور ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بلا تحقیق باتوں پر اعتبار کر لینا اور پہنچا دینا.
کیا بات ہے, تو کالز بھی شامل کر لیں رن چینل کے ناظرین کی. جی جناب کالز دیجیے.
پیارے پیارے میٹھے میٹھے مہروز بھائی کیسے ہیں, خیریت سے؟ عید مبارک جناب, عید مبارک, عید مبارک, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کا اقبال بلند فرمائے.
ماشاء اللہ عرفان بھائی کی آواز لگی ہے یہ شاید, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. عرفان بھائی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جرمنی, لگی ان کی آواز ہے, آپ جو بھی کوئی ہیں اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت نصیب فرمائے, اپریسیشن کا بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے.
محمد انعام اللہ تارے ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. مہروز بھائی میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. مہروز بھائی آپ اپنے بیٹے کو نہیں لے کر آئے؟
ہاں جی آج بیٹے کو لے کر نہیں آیا ہوں, کل بچوں کو لے کر آیا تھا. تو یہاں جب ہم سلسلہ کرتے ہیں تو دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں جو آن اسکرین نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ دکھانا اور بتانا بھی مشکل ہے اور ان کو فیس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال بچے آئے تھے, کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے. دعا فرمائے ہم سب کے لیے, بھی دعا فرمائے آپ کے لیے, ہم دعا گو ہیں, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی کوئی کلام سنائیں, فرمائش بھی آئی تھی, اب آپ جو بھی سنا سکتے ہیں.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا ہے سبھی لیے باب رحمت, وہاں بے میں ادنا لی مرادوں سے دام نہیں مرادوں سے دام
پڑھ دیا ہے اللہ پاک ہمیں مدینے کی حرمین طیبین کی با ادب جذبے والی حاضری نصیب فرمائے.
آمین آمین.
اللہ کرے کہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں, تصور میں اس طریقے کے جذبات ہوں. اللہ ہمیں یہ نعمت بھی عطا فرمائے. مجھ سے ایک کال آئی تھی, وہ اسکپ ہو گئی تھی. سید صاحب آپ کے لیے بھی آئی تھی, میں چاہ رہا ہوں اس کو لے لوں کیونکہ اختتام کی طرف ہمارا وقت. وہ یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان پہ عمل کرنا بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے. بیچ میں الگ الگ ڈسکس ہوا ہے یہ, لیکن کال کے جواب کے طور پر بھی ایک بات چلی جائے بس.
اصل میں مشکل لگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی دین اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے ایک اتنا باقاعدہ بندہ جذبہ رکھے کہ میں نے دین اسلام پہ عمل کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے, اس پر عمل کر کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو اگر آدمی اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرے گا، برائیوں سے بچنے کا ذہن بنائے گا، تو دین اسلام اس کو واقعتاً بہت آسان لگے گا۔ اور اگر کسی کی طبیعت میں گناہوں کی لذت اگر اس نے چکھی ہے اور پھر اسے دین اسلام کی جو عبادت کی مٹھاس ہے وہ میسر نہیں آ رہی، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مثال کے طور پہ 11 مہینے جو ہم پورے علاوہ رمضان دن کے اوقات میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مختلف ہمارے شب و روز جو گزرتے ہیں، تقریباً شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کے 2-4 گھنٹے ایسے گزرے جس میں اس نے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔
جی،
تو ایک عادت ہماری کھانے پینے کی بنی ہوئی، لیکن جیسے ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو فوراً بریک لگ جاتا ہے اور 12-13-14 گھنٹے، کہیں کہیں 20-20 گھنٹے کا یہ روزہ ہوتا ہے۔
جی،
تو جب ہم نے اہمیت پیدا کی ہے نا کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، تو اس سے پہلے تک جو کھانے کی روٹین تھی کہ 1 گھنٹہ بھی ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، اور جیسے جس طرح ممکن ہوتا تھا ہم پانی پی لیتے تھے، لیکن ماہ رمضان شروع ہوتے ہی تو روزہ رکھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اب 10-12 گھنٹے کی ہم نے کوئی پہلے سے پریکٹس نہیں کی ہوئی تھی، لیکن ایک چونکہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزے فرض کیے، ذہن میں بیٹھ گیا کہ مجھے روزے رکھنا ہے، تو روزے رکھنے کتنے آسان ہو گئے کہ پورے مہینے کے آدمی روزے رکھ لیتا ہے۔ بلکہ یہی چھوٹے بچے کہ جن کو بھوک اگر ستاتی ہے تو ماں کا سکون آرام سب ختم ہو جاتا ہے، وہ ماں ان کو کھانا پینا فراہم کرتی ہے، لیکن یہی بچے ماہ رمضان میں کتنے جوش جذبے کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی ہے، لیکن ہم اگر چونکہ احکام شرع پر عمل نہیں کر رہے اور گناہوں کی طرف اگر زیادہ لگے ہیں، تو اس وقت گناہوں کی جو چاہت ہے، گناہوں کی جو کشش ہے، وہ ہمیں نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتی۔
جی،
اس بنا پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے۔ در حقیقت نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، اگر ہم نیکیوں پر غور کریں تو ہمارے اسلاف نے شریعت مطہرہ پر جو عمل کر کے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو وہ 100-100 رکعت نوافل عام روٹین میں روزانہ پڑھنا، تلاوت قرآن بعض اسلاف کا روزانہ ایک ایک ختم قرآن کرنا، اسی طرح صدقات و خیرات کا سلسلہ کرنا، مسجدوں سے تعلق کا قائم رہنا، حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی کرنا، یعنی چونکہ انہوں نے دین اسلام کو واقعتاً ایک اپنے لیے ہدایت کا سامان سرچشمہ سمجھا تھا، تو اس لیے ان کو ہر موقع پہ قرآن و حدیث سے ہدایت ملتی رہی اور ان کی زندگی بڑی شان شوکت اور آسانی کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ گزری ہے۔ تو ہمیں اپنے خیالات اگر ہم چینج کر لیں گے تو پھر ہمیں بہت آسان لگے گا دین کا کسی بھی حکم پر عمل کرنا۔ اور اگر ورنہ نفس جو ہے اس کو کوئی بھی چیز ہے وہ بار لگتی ہے، بوجھ محسوس ہوتی ہے، تو اپنے نفس کو راغب کرنا پڑے گا دینی تعلیمات کی طرف۔
ٹھیک، مجھ سے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کام کرتے رہیں گے، پریکٹس میک تھنگ بیٹر، تو انشاءاللہ ہمیں عادت بھی بن جائے گی، آسان بھی ہو جائے گا، راحتیں بھی ملیں گی، بلکہ لطف و سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہم اولیاء کاملین کی زندگی میں، صالحین کی، نیک لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھے بغیر، نیکیاں اپنائے بغیر سکون نہیں آتا۔ سید صاحب، آپ نے ایک دفعہ ایک شعر کی تشریح کی تھی، شعر تھوڑا مشکل سا تھا تو بڑا لطف آیا تھا، تو ایک شعر اور بھی ہے، وہ کیا ہے، یوں ہے، اے وائے بے کسی تمنا
کہ اب امید، کہ اب امید،
کہ اب امید، آگے آپ پڑھ لیں ذرا اور تشریح بھی کریں اس کی۔
دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے،
دن کو شام نہیں کی، شب کو سحر نہیں کی، مطلب کیا اس کا؟
دیکھیں، یہ متصل ہے دوسرے اشعار سے، مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا تھا، حاضری کا ذکر ہو رہا تھا، یہ وہ مقدس مقام ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، سب اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے، جو ناظرین ہیں حاضرین ہیں، 70,000 فرشتے محسوب آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں سلام کے لیے، یہ فرشتے جو ایک بار مرتبہ آ جاتا ہے حاضری دینے کے لیے پھر دوبارہ نہیں آ سکتا، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ ابھی فرماتے ہیں، وائے بے کسی، اے وائے بے کسی تمنا کی اب امید، یعنی جو فرشتے جن کو رات کو حاضر ہونا ہے وہ صبح سے تمنا لگائے بیٹھے ہیں کہ اب شام ہوگی نا تو میں حاضر ہوں گا، اور شام والے صبح کی حاضری،
اب جو صبح سے حاضری کی تمنا لیے بیٹھے ہیں, اب شام ہو گئی, حاضری ہو گئی, تو اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا نا, دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے, حاضر ہو گئے اب وہ شام نہیں آئے گی, اب تو آ گئی, اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. اتنی ہی اجازت ہے ان کو. ہم غریب آسی گناہگار جب جاتے ہیں آٹھ آٹھ دن قیام کرتے ہیں, بار بار حاضری ہوتی ہیں, اور فرشتے ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں. اب تو صبح کو جن کو شام کو حاضر ہونا ہے, صبح سے وہ اس تڑپ میں ہے, اس امید میں ہے کہ بس اب جو ہے وہ شام ہوگی.
یعنی اب یہ امید ہی ختم ہو گئی ہے کہ
ختم ہو گئی نا. آپ اس کی مثال یوں دے دیں کہ 29 کا جب چاند ہوتا ہے, 29 تاریخ ہوتی ہے, اور ہم اثر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے, تو ایک امید باقی ہوتی ہے کہ اگر 30 روزہ مل جائے گا
جی, اگر چاند نہیں ہو تو 30 روزہ ہو سکتا ہے جی.
اب 30 ہو گئی, اب تو یہ رمضان رخصت ہو جائے گا,
اب تو 11 ماہ بعد آئے گا.
یہی اس کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ وہ فرشتے جن کی حاضری ہوگی نا, اب ان کی وہ امید ختم ہو گیا, وہ نہیں آئے گی,
ایک ہی بار آنے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ بے کسی تمنا کے اب امید, دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے.
گفتگو اور بھی ہے, سوالات اور بھی ہیں. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فیضان عید الفطر, فیضان عید الفطر, فیضان